حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. سلسلہ مجالس کی آج نویں اور آخری مجلس. عنوان آپ کی خدمت پہ عرض کیا کہ کوشش کی کہ عقل بشری کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. چاہوں گا کہ صرف 5 سے 8 منٹ میں جو آپ کی خدمت میں بیان کر سکا اسی کو مقدمہ بناتے ہوئے آج کچھ نتیجے آپ لوگوں کے حوالے کروں کہ انشاءاللہ اس فرش عزا پر آنا امام حسین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے قرآن میں صرف صاحبان عقل سے بات کی. خداوند عالم نے انسان کو عقل عطا کر کے حد فاصل بنا دیا باقی تمام مخلوقات اور انسان کے درمیان. روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جب عقل کو خلق کیا تو کہا اقبل فاقبل, وہ قریب آ گئی. ثم قال له ادبر, پھر کہا اے عقل دور چلی جاؤ فادبر. یہاں تک کہ وہ عقل دور چلی گئی پروردگار نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا کہ دیکھو میں تمہاری ہی وجہ سے جزا دوں گا, تمہاری ہی وجہ سے سزا دوں گا. بس بتائیے چل گیا کہ خداوند عالم نے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو خلق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار جزا اور سزا کو معین کرے گا. عقل کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے, عقل کے جو جزر کے معنی ہیں عین قاف اور لام کے وہ معنی بیان کیے, عقل کے لغوی معنی بیان کیے کہ جو معجم اور ڈکشنریز کے اندر موجود ہیں وہ لغوی معنی, عقل کے فلسفی معنی ابن سینا کے جو نزدیک معنی تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, عقل کے کلامی معنی کے جو شیخ مفید کے نزدیک تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, عقل کے فقہی معنی کہ جس کو مصلحت اور مفسدہ کے تحت تقسیم کیا گیا وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. بس پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کربلا کو اپنی عقل سے سمجھنا شروع کرے تو یقیناً اس وقت کی کربلا میں بھی داخل ہونے کی صلاحیت پیدا کر لے گا. اور خداوند عالم نے اگر عقل کے استعمال کرنے کے بعد کسی کو صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ وقت کی کربلا میں داخل ہو سکتا ہے تو صرف اس کو عطا کی ہے کہ جس کے سینے میں کوئی اور نہیں بلکہ حسین بستا. اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کی, یہ آنکھوں سے آنسو کا آنا, امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو جانا, یہ پروردگار کے محضر میں فرش عزا پر آ کر اس چیز کا اظہار کرنا کہ پروردگارا ہم جب فرش عزا پر آئے ہیں تو ہم کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ بقیہ حسین کے ساتھ, ہم جب فرش ازا پر آئے ہیں تو ہم کسی یزیدی کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا فرش ازا پر آنا یہ بتا دیتا ہے کہ ہم لوگ نہ اس 61 ہجری کے یزید کے ساتھ ہیں اور نہ آج کے یزید کے ساتھ ہیں. اگر ہم لوگ اس وقت ہوتے تب بھی حسین کے ساتھ ہوتے، اس وقت بھی ہے تو ایک حسین کے منتظر ہیں. آج بھی اگر ہم لوگ کسی کا انتظار کر رہے تو ایک حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور تاکہ وہ تشریف لائیں اور اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں. بس چاہا یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ضروری ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنا شروع کر لے. اگر میں ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ وسیلہ پنجتن پاک آپ لوگوں کی خدمت میں اس کو جو بیان کر سکا، اسی معنی کے ساتھ اگر آپ قرآن کو کھولنا شروع کریں گے، قرآن کو کھولیں گے آپ کو ہر آیت عقلی دکھائی دے گی، آپ کو ہر آیت خداوند عالم کے ثبوت پر، خداوند عالم کے وجود پر عقلی دکھائی دینے لگے. خداوند عالم نے قرآن ہی میں اپنے وجود کے اوپر بہت ساری عقلی دلیلیں دینا شروع کی. سورہ انبیاء میں پروردگار آواز دیتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دیکھو اگر اس دنیا میں تم ایک اللہ کے علاوہ، ایک معبود کے علاوہ چند معبود، چند خدا دیکھتے تو اس دنیا کے اندر فساد دیکھتے. خداوند عالم نے انسان کی عقل کو تحریک کیا، خداوند عالم نے انسان کی عقل کو کہا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر تم کیا آیا فساد دیکھتے ہو، کیا آیا تم نے اس دنیا کے اندر کبھی دیکھا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع کرنا شروع کر دے، وہ مشرق سے طلوع کرتا، جہاں جہاں تپش پہنچتی جس طریقے سے پہنچتی ویسے ہی پروردگار اس کو نمو بتا کرتا، اس کو رشد عطا کرتا. بس تم نے اس کائنات کے اندر فساد نہیں دیکھا ہے، خداوند عالم کی جانب سے جو ہے کامل، پروردگار نے جس شے کو خلق کیا کامل، خداوند عالم نے جس کو خلق کیا خیر. جب پروردگار نے ہر شے کو خلق کیا اور خیر خلق کیا، بس تم نے اس کائنات کے اندر کہیں پر فساد نہیں دیکھا ہے. فساد ہوا تمہاری وجہ سے، میں نے پانی کو خلق کیا. توجہ سے جملے سنیے گا، آخری مجلس سے پیغام دے کے آج انشاءاللہ آپ لوگوں سے رخصت ہوں گا. میں نے پانی کو خلق کیا تاکہ وہ تمہاری پیاس بجھا دے، تمہیں پیاس لگی ہے، میں نے پانی کو خلق کیا تاکہ تمہاری تشنگی دور ہو جائے. تمہارے نفس نے کچھ ایسا عمل انجام دیا کہ جس کی وجہ سے پانی نے اپنا اثر کرنا چھوڑ دیا. میں نے غذا کو خلق کیا، توجہ سے سنیے گا، میں نے گندم کو خلق کیا، میں نے غذا کو خلق کیا، میں نے روٹی کو بنایا تاکہ تمہارا پیٹ بھر جائے، لیکن تمہارے نفس نے ایسے اعمال انجام دیے کہ جس کے نتیجے میں بہت سارے تاریخ میں ایسے افراد تھے کہ جن کو امیر المومنین کی بد دعا لگی کہ دسترخوان پہ جتنا مرضی کھاتے چلے جائیں وہیں پر لیٹ جاتے تھے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں شکم شیر نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیٹ بھرتا نہیں ہے. بس پتا یہ چلا کہ خداوند عالم نے جس شے کو خلق کیا ہے خیر، اور اگر اس کا اثر کسی پر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ٹھہرے گا کہ مسئلہ نفس کا ہے، مسئلہ اس عقل کا ہے کہ اس مصلحت کو سمجھتے ہوئے اس کو قبول نہ کر سکا اور قبول کر کے اور راستے پر نہ چل سکا. آپ غور کریے، غزوہ تبوک میں رسول خدا جب اپنے اصحاب کو ساتھ لے گئے تو راستے میں اصحاب کو بھوک لگی. جب بھوک لگی، بہت لمبا قصہ ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف شاہد مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد کو. تو جب ان کو بھوک لگی تو اس کے بعد اصحاب نے آ کے رسول خدا سے کہا کہ رسول خدا ہمیں بھوک لگی ہے، ہم لوگ گرسنے ہیں، ہمارے پیٹ خالی ہیں، ہم لوگوں کو رزق عطا کریے. رسول خدا نے کہا کہ دیکھو اسی بھوک میں پروردگار نے تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے، اسی بھوک میں پروردگار نے تمہارے لیے ابتلا کو رکھا. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ابتلا کو رکھا، اس کے بعد انہوں نے، بعض اصحاب نے صبر کیا، بعض اصحاب نے آ کے رسول خدا سے شکوہ کرنا شروع کیا کہ رسول خدا یہ کیسی جنگ کہ جس جنگ میں آپ اس آمادگی کے ساتھ ہی نہیں آئے کہ اگر ہم لوگوں کو بھوک لگے تو آپ اپنے مجاہدین کو، کم از کم اپنے اصحاب کو اس طرح کا رزق عطا کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا پیٹ بھر جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے جنگ کر سکیں. اے رسول خدا یہ کون سی جنگ ہوئی کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو کھانا مہیا نہ ہو؟ غزوہ تبوک آخری جنگ ہے رسول خدا کی حیات کی، آخری جنگ کے جو رومیوں کے ساتھ لڑی گئی. رومیوں کی طرف سے پتا چلا رسول خدا کو کہ بھئی وہاں پر سرحد کے اوپر در اندازی ہو رہی، رسول خدا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب کو جمع کر کے چل پڑے. روایات کہتی ہیں کہ جب رسول خدا سے آ کر بعض اصحاب نے شکوا کیا، رسول خدا نے کھجور نکالی اور کھجور نکال کر اصحاب میں تقسیم کر دی. جب اصحاب میں تقسیم کی، وہ اصحاب کہ جو رسول خدا کے شاکر تھے، جب رسول خدا نے کہا کہ
یہاں پر پروردگار تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ان کو جب کھجور عطا کی, ایک صحابی کھجور کو چوستا تھا, دوسرے کو دیتا تھا, تیسرے کو دیتا تھا, چوتھے کو دیتا تھا, یہاں تک کہ جو اس کی گتھلی ہے اس کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی. روایات کہتی ہیں کہ وہ اصحاب کے جنہوں نے رسول خدا کے اس فرمان کے اوپر صبر کیا تھا وہ صرف اس کھجور کو چوستے تھے, پروردگار ان کے پیٹ کو بھر دیتا تھا. اور وہ کہ جنہوں نے آ کے شکوا کیا اور آ کے کہا کہ یہ کہ رسول خدا یہ کون سی جنگ ہوئی کہ آپ نے ہمارے لیے یہاں پر کھانے کا انتظام نہیں کیا, یہاں پر آپ نے اپنے مجاہدوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام نہیں کیا. وہ جتنا بھی کھاتے تھے ان کے بھی حصے زیادہ نہیں آیا, لیکن جتنا بھی انہوں نے کوشش کی, جتنی بھی انہوں نے کھجور زیادہ کھانے کی کوشش کی, ان کا پیٹ نہ بھرتا تھا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا, عقل اگر مصلحت کو سمجھتے ہوئے عقل کامل کے ساتھ جڑ جائے. خداوند عالم صرف انسان کی عقل کو کمال عطا نہیں کرتا بلکہ اس کمال عقل کے ساتھ اس بدن کو بھی اس طرح کے احکام جاری کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس بدن میں خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا. کیسے خیر و برکت میں اضافہ؟ آپ غور کریے کہ آپ کو معاشرے میں کتنے ایسے افراد ملتے ہیں کہ جن کی نسلوں کے پیسے ان کے پاس موجود, لیکن حرص ہے کہ جاتی ہی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہاں پر ان کی عقل نے اس مصلحت کو سمجھے بغیر چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا اور جمع کرنے کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے منہ کے نوالوں کو چھین لیا. تو یہ تو ابھی بہرحال ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو سمجھانا اور سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا ان حالات کے بعد. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ.
محمد وال محمد صلوات برائے صحت و سلامتی مومنین کرام بلند تر صلوات. مومنین کرام, ابھی انشاءاللہ مجلس اعضاء کے بعد نوخانی کا اہتمام ہے, ماتم داری کا, آپ سے اس میں بھی شرکت کی صدا ہے. اپنی اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے درود پڑھتے ہوئے پھر بھی ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئے. خدا بندے عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد. اجرکم علی اللہ.
بس پتہ یہ چلا کہ انسان کی عقل کس قدر حکومت کرتی ہے اس کے بدن پر. اگر انسان کی عقل خود کو فنا کر چکے عقل کامل میں, خدا بند عالم اسی کی عقل ناقص کو کامل کر دے گا, جیسے پروردگار نے کیا, جیسے خدا بند عالم کرے گا. جس طرح سے بہت سارے معصومین نے انسان کو علم عطا کیا, امام زمانہ بھی جب تشریف لائیں گے تو کہا گیا ایک دم بلند آواز سے درود پڑھیں. کہا کہ وہ انسان کی عقلوں کو کامل کر دیں گے, انسان کی عقل کو کامل کر دیں گے. بس پتہ یہ چلا, آخری جملہ روایت بیان کروں گا, بس پتہ یہ چلا کہ ضروری یہ ہے, جملہ غور سے سنیے گا, بس پتہ یہ چلا کہ ضروری یہ ہے کہ انسان کی عقل جو محسوسات کے ذریعے درک کرتی ہے اور اس پر سے لباس مادیت اتار کے انہی مدرکات کو تصویریں, مجرد تصویریں بنا کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی ہے, جتنی وہ تصویریں امام حسین کی کربلا کے بارے میں ہوتی چلی جائیں گی اتنی عقل کامل ہوتی جائے گی. جتنی اس دنیا میں خداوند عالم قرآن میں کیا فرماتا ہے سب سمجھانے کے لیے, کہتا ہے فرماتا ہے کہ اینما تولوا فثم وجه الله, تم جہاں پر بھی نگاہ کرو گے وہاں پر خداوند عالم کے چہرے کو دیکھو گے. کیوں کہا؟ کیوں پروردگار کہتا ہے کہ جس جانب پہ دیکھو گے تم خداوند عالم کے چہرے کی جانب دیکھو گے؟ یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان آنکھوں سے جب بھی کسی شے کو دیکھو اس میں اللہ کی نشانی کے موجود ہونے کو درک کرنا شروع کرو. جتنا تم اس سے درک کرنا شروع کرو گے تمہاری عقل لباس سے مادیت اتار کے اس عکس کو تمہارے ذہن میں محفوظ کر لے گی. جتنی وہ صورتیں جتنی وہ تصویریں تمہارے ذہن میں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی اتنا تم خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ. آپ اگر ابھی تک نہیں سمجھا سکا تو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا. روایت ہے نا کہ جہاں پر کہا کہ النظر الى کعبہ عبادہ, کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الى وجہ علی عبادہ, امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت. یہ ساری کی ساری جو خداوند عالم ایسی عبادتیں آپ کی خدمت میں آپ کو مکلف کر رہا ہے بیان کر رہا ہے, یہ سارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے حواس کے ذریعے سے بھی اگر کسی چیز کو درک کرنا چاہے تو ان کے علاوہ کسی اور کو درک نہ کرے. اگر ان کے علاوہ کسی اور کو درک کرے گا, ان کے علاوہ کسی اور کے در پہ جائے گا, وہاں سے اس کو جتنا بھی فیض مل جائے گا وہ اس کے شکم کو بھر نہیں سکیں گے. کسی نے امیر المومنین سے آ کر کہا کہ مولا حاتم طائی 70 دروازوں سے دیتا تھا اور ایک دروازے سے لینے کے بعد کوئی جو دوبارہ دوسرے دروازے پہ آتا تھا تو حاتم طائی منع نہیں کرتا تھا, اس کو پھر سے عطا کر دیتا تھا. اگر کوئی دوسرے دروازے سے لینے کے بعد کوئی تیسرے دروازے پہ آتا تھا تو حاتم طائی اس کو پھر عطا کرتا تھا. یہاں تک کہ اگر 70 دروازوں پہ بار بار وہ آتا تھا اور بار بار آ کر اپنی احتیاج کو بیان کرتا تھا اور مطالبہ کرتا تھا, حاتم طائی یہ سخی انسان 70 دروازوں سے اس کو عطا کرتا تھا, مولا آپ کا ایک دروازہ کیوں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ حاتم طائی 70 دروازوں سے دیتا تھا, میں علی ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں اپنے حواس کو امیر المومنین کی طرف متوجہ کر کے اپنی احتیاج کو ان کے لیے بیان کروں گا تو یہ جو میں نے درک کیا ہے میری عقل کیا کرے گی؟ لباس مادیت کو اتارے گی. لباس مادیت کو اتار کے ایک کریم کی صورت میرے ذہن میں محفوظ کر لے گی. میں اس کائنات میں جہاں جہاں پر کرم دیکھتا چلا جاؤں گا سوائے علی کے کوئی اور میرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا ہے. بس ضروری یہ ٹھہرا کہ جہاں پر انسان اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کرے, انسان اس ہادی سے ہدایت لینا شروع کرے کہ جس کو خداوند عالم نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا, کسی ارے گہرے سے ہدایت نہ لے. ایسے نہ سوچے کہ فلاں نائک ہے تو فلاں انجینئر ہے تو فلاں اسدی ہے تو فلاں یہ ہے تو فلاں وہ ہے, اس سے ہدایت نہ لے. ہدایت اس سے لے کہ جس کو خداوند عالم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے. بس میں اگر اپنی عقل کے ذریعے سے اگر میں اپنی عقل کے ذریعے سے کربلا کو سمجھنا شروع کر دوں گا تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. اپنی عقل کے ذریعے سے ان مصلحتوں کو سمجھنا شروع کر دوں گا کہ جس کی وجہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ فرش ازا پر آؤ. آج کیوں ہمارا بچہ اس طریقے سے بات کرتا ہے؟ کیوں ہمارا بچہ اتنا علم رکھتا ہے کہ باقی سارے گھبرائیں کہ یہ شیعوں کا بچہ ہے؟ یہ فرش ازا کی برکت, یہ ذکر سید الشہداء کی برکت. انسان اس مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس مصلحت کو سمجھتے ہوئے جب فرش ازا پر آتا ہے امام حسین اس کے دل میں علم ڈالنا شروع کرتے ہیں, بیوی اس کا قبول کرنا شروع کرتی ہیں, اس کے آنسوؤں کو قبول کرنا شروع کرتی ہیں. بس انسان جب مصلحت کے ساتھ چلتا ہے, مصلحت کے ساتھ, مصلحت سے مراد اردو والا مصلحت نہیں ہے, کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, مصلحت سے مراد یعنی کہ جس کے اندر صلاح ہو, ایسا عمل کہ جو صالح ہو، ایسا عمل کہ جو خداوند عالم کے انسان کو قریب کر دے، یعنی ایسا عمل کہ جو خداوند عالم کے قریب کر دے، یہی عمل صالح. اور یہی عمل صالح ہے کہ جو انسان اگر اپنی عقل سے انجام دے، عادت سے نہیں، اپنی عقل سے انجام دینا شروع کرے. ایک اور مثال روایت بیان کروں، اب غور کریے کہ ہم نے دو رکعت نماز صبح کی نیت کی، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی واجب قربتاً اللہ. انسان اتنی عادت سے اس نیت کو انجام دیتا ہے کہ اس کو کبھی کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے نیت کی کیا ہے. یہ جو قربتاً اللہ کی نیت کی ہے، انسان اس طرح متوجہ نہ ہو سکا کہ اس قربت سے کیا مراد ہے، یعنی خدا بند عالم مجھے قریب کرنا چاہ رہا ہے، یعنی میرے ہاتھ کو قریب کرے گا، یعنی پروردگار کیا کرے گا تو مجھے قربت مل جائے گی، یا میں کون سا ایسا عمل انجام دوں گا کہ جس کے نتیجے میں خدا بند عالم کے قریب ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں پروردگار کی قربت کو حاصل کر لوں. صاحبان عقل کوئی بھی عمل مصلحت کو دیکھے بغیر، یعنی عمل صالح اس مصلحت کو دیکھے اور مفسدہ سے دور ہوئے بغیر انجام نہیں دیتے. علی کا شیعہ سادہ نہیں ہوتا. آپ سے کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں سارے سادے سادے لوگ تھے، سادے نہیں تھے، جانتے تھے کہ حسین کون ہے. کوئی سادہ نہیں تھا، جانتے تھے کہ یزید کون ہے. کوئی سادہ نہیں تھا کہ ایسے رات چلتا ہوا آ گیا اور پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. نہیں، سب جانتے تھے. اس لیے تو کہا امام حسین نے کہا نا کہ دیکھو میں اپنی بیعت تم لوگوں کے ہاتھوں سے، تم لوگوں کی گردنوں سے اٹھا دیتا ہوں. انتم حل منی، تم لوگ سارے میری طرف سے آزاد ہو، یہاں سے جا سکتے ہو. ایک دفعہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں، مولا مجھے بیابان کے وحشی زندہ کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. مولا ہم بیوی کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے. یہ سارے جواب بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی انصار امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں موجود تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو راہ جاتے ہی امام حسین کی مدد کے لیے آئے. جانتے تھے کس کی مدد کے لیے آئے، جانتے تھے مدد کرنی کیسے ہے، جانتے تھے کہ ہم کیا کریں گے تو نصرت امام ہوگی. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جب میں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے خود کو فرش ازا پر آ کر آمادہ کرنا چاہتا ہوں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ نصرت ہوگی کیسے. اگر مجھے معلوم نہ پڑ سکا، اس کا مطلب یہ آیا کہ میں اپنی عقل کے ذریعے نہیں، جذبات کے ذریعے مولا کے قریب ہوں. جیسے ہی جذبات بیٹھے ویسے ہی دور، جیسے ہی عاشورہ گزری کون حسین، جیسے ہی عاشورہ گزری ساری چیزیں دوبارہ تبدیل، جیسے ہی عاشورہ گزری وہ سارا کہ جو مدرسہ امام حسین سے سیکھنے کا موقع ملا سب فراموش ختم. اگر انسان نے عقل کے ذریعے سے اس کو اپنی نفس کی زینت بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرے گا کہ ہاں عقل کے ذریعے وہ کربلا میں داخل ہو گئے. آٹھویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. عقل انسان کی، صاحبان عقل کی دس علامات کو بیان کرتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یتم عقل المرئ مسلم، کہ کسی بھی مسلمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی، حتی تکون فیہ عشر خصال، یہاں تک کہ اس میں دس صفات پائی جاتی ہوں. میں نے یہ جملہ پہلے بھی یہاں پر کہا کہ کتنا کرم ہے پروردگار کا کہ ہم نے امام بھی ان کو مانا ہے کہ جو جواب دینے پہ قدرت رکھتے ہیں. اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کچھ مومنین دھوپ میں بیٹھے ہیں، مناسب نہیں ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. آپ آگے تشریف لے آئیے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ لا یتم عقل امرئ مسلم، مسلمان کی عقل تمام نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی، حتی تکون فیہ عشر خصال، یہاں تک کہ اس میں دس خصوصیات پائی جائیں. میں ابھی پرکھنے لگا ہوں کہ یہ 10 خصوصیات میرے میں ہیں تو سمجھ میں صاحبان عقل معصوم کے قول کے مطابق، امام کی روایت کے مطابق، سب سے پہلے امام علیہ السلام فرماتے ہیں الخیر منہ معمول، صاحبان عقل سے ہمیشہ خیر کی امید ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحبان عقل سے خیر کی امید نہ ہو. میں اگر میرے سے کوئی ہمیشہ خیر کی امید رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں صاحب عقل، اور اسی کو اگر تطبیق دے دیں، یعنی کیا مطلب خیر سے کیا مراد، یعنی ہر وہ عمل کہ جو خدا بند عالم کے انسان کو قریب کر دے، پس وہ عمل عمل خیر. بس پتا یہ چلا کہ اگر ہر ایک کو اسے خیر کی امید ہو تو یہ صاحبان عقل میں سے پہلی صفت کے جو امام رضا علیہ السلام نے بتائی. ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر شادی ہو رہی تھی، تو جب شادی والی جگہ کے قریب سے گزرے تو اپنے حواریوں کو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو دلہن ہے یہ شادی کی رات مر جائے گی. اگلے دن حواری پہنچے، جب دیکھا تو وہاں پر کوئی کالا پرچم نہیں لگا، کوئی ایسا بینر نہیں لگا کہ جس کے نتیجے میں پتہ چل سکے کہ بھئی کل شادی ہوئی ہے اور رات میں دلہن کا انتقال ہو گیا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی کالا بینر نہیں لگا، کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہے، تو حضرت عیسیٰ کے حواری اس گھر میں داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد کہا کہ کل یہاں پر شادی تھی، تو نے کہا یہاں شادی تھی، تو کہا کہ وہ جو دلہن ہے کیا آیا اس کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی صحت کے ساتھ، کامل صحت کے ساتھ موجود. حضرت عیسیٰ کے حواری بڑے پریشان ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ دلہن مر جائے گی، یہ جو خاتون ہے کہ جس کی شادی ہو رہی اس کا رات میں انتقال ہو جائے گا. وہ سارے حواری واپس آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ، اے روح اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس خاتون کا انتقال ہو جائے گا کہ جس کی شادی ہے، تو وہ تو زندہ ہے. تو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے. تو کہا کہ عیسیٰ، تو پھر وہ زندہ کیوں ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ مر جائے گی. تو کہا کہ رات میں جب ان کی شادی مکمل ہو گئی تو کھانا جو ان کے کمرے میں رکھا گیا تھا دونوں دلہا اور دلہن کے تناول کرنے کے لیے، انہوں نے کھانا تناول نہیں کیا، یہاں تک کہ باہر سے کسی کے پکار کی آواز آئی، کوئی ہے کہ جو مجھے عیسیٰ کے خدا کے نام پر کھانا دے دے. اس خاتون نے کہ جس کی شادی تھی اپنے شوہر سے تقاضا کیا، دو چیزیں یہاں پر ہیں، اس خاتون نے شوہر سے اجازت لی، روایت میں خاتون نے شوہر سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو کھانا ہمارے لیے گھر والوں نے رکھا ہے کہ آیا اس پکار کے اوپر ہم لوگ اس کو دے دیں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مائل نہیں ہو تو اس کو دے دو. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس کھانا دینے کے نتیجے میں پروردگار نے اس کی موت کو ٹال دیا. الخیر منہ معمول، صاحبان عقل وہ ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیشہ خیر کی توقع ہے، ہمیشہ خیر. دوسری صفت امام علیہ السلام آٹھویں امام فرماتے ہیں بس شر منہ معمول، ہر انسان اس کائنات کا، انسان جملہ لفظ انسان استعمال کر رہا ہوں، حیوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، درندوں کی بات نہیں کر رہا، غزہ میں جو درندگی کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ظالموں کی بات نہیں کر رہا، فرعونوں کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس نفس انسانی. ہر انسان اس صاحبان نے عقل سے ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ صاحب عقل ہے، کبھی کسی دوسرے مومن کے لیے غلط تصور کر ہی نہیں سکتا. اگر صاحب عقل ہے تو کسی دوسرے انسان کے لیے غلط سوچ نہیں رکھ سکتا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کو پریشان نہیں کر سکتا. یہاں پر امیر المومنین فرماتے جب بستر علالت پر ہیں، امام حسن حسین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اے حسن حسین، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، اس کی مدد کرنا، شر سے محفوظ رکھنا، آپ اپنے شر سے اس کو محفوظ رکھیں، صاحبان عقل کی علامت. تیسری علامت کہ جو امام علیہ السلام نے کہا کہ صاحبان عقل میں ہوگی، یستکثر قلیل الخیر من غیره، دوسروں کی جانب سے کم خیر کو بھی زیادہ حساب کرتا ہے. اگر کسی دوسرے نے اس کے ساتھ نیکی کر دی تو اس کو زیادہ حساب کرتا ہے، ایسے نہیں کہتا کہ اس نے کیا میری مدد کر دی، کیا ہو گیا اگر وہ میری تیمارداری کے لیے آ گیا، کیا ہو گیا اگر اس نے مجھے یہ ہدیہ دے دیا. صاحبان عقل کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ دوسرے کے دیے ہوئے کسی بھی خیر کو ہمیشہ زیادہ حساب کرتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے عزیزو، امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر آپ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، اگر آپ پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور خداوند عالم آپ کی دعا کو قبول کر لے، کہ یقیناً امام کی دعا کو انسان اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اگر قبول کر لے تو کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں. کہا مولا اگر خداوند عالم اس دعا کی استجابت میں تاخیر کر دے، اگر اس کو فوراً مستجاب نہ کرے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا میں خدا کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. کہا مولا زیادہ شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے یقیناً بہترین زمانہ اور بہترین شے مجھے عطا کرنی ہے جو اس کے اندر تاخیر کی. ایسا نہیں ہے کہ پروردگارہ تو نے مجھے دیا کیا، خداوند عالم تو نے مجھے عطا ہی کیا. تیسری یستغفروا قلیل الخیر من غیره، جو دوسرا دیتا ہے اس کو زیادہ حساب کرتے ہیں. ویستقل کثیر الخیر من نفسه، اور جو خود دیتا ہے اس کو کم شمار کرتا ہے. کیسی صاحبان عقل کی نشانی! ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند عالم جب کسی کو عقل کامل بنا کر خلق کرتا ہے، اس کے دروازے پر کوئی آ جائے اور آ کر کہے کہ میں یتیم ہوں، کوئی آ کر کہے مسکین ہوں، کوئی آ کر کہے کہ اسیر ہوں، میں یتیم مسکین اسیر ہوں، بھوکا ہوں، کوئی ہے تو جو مجھے کھانا کھلائے. وہاں پر ایک یتیم آیا ہے، ایک مسکین آیا ہے، ایک اسیر آیا ہے، لیکن چونکہ در زہرا پر آیا ہے، مانگا ایک ہے ملے پانچ ہیں. اور جب بات آئی کہ یہ جو احسان کیا ہے اس کو زیادہ شمار کیا جائے، خداوند عالم کو یہاں پر عقل کامل کے جملے اتنے پسند آئے کہ قرآن کا حصہ بنا دے، کہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ جو تمہیں دیا ہے خود سے کچھ نہیں دیا، سب کچھ خدا کی خاطر دیا ہے، نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے ہے اور نہ ہی شکر چاہیے. جو علی عطا کر رہے ہیں، امام حسین نے کتنوں کو زندگیاں عطا کی ہیں، لیکن کہیں پر آ کر خدا نے احسان جتایا ہو، کہیں پر آ کے امیر المومنین نے احسان جتایا ہو کہ تم نے یا علی مدد کہا، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا، اب اور آ کر میرا یہ کام کرو. پھر بھی علی نے ہاتھ تھاما ہے اور خدا تک لے گئے. پھر کہا کہ اگر آؤ میرے ساتھ، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہو تو میں کسی اور طرح نہیں تو میں خدا کی طرف لے کے جاتا ہوں. چوتھی صفت صاحبان عقل کی، یستقل کثیر الخیر من نفسه، جو خود دیتا ہے اس کو ہمیشہ کم شمار کرتا ہے. لا يسأم من طلب الحوائج إليه، دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں اکتاتا نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کے حصے کا رزق خدا نے تمہیں دیا ہے، اس کو واپس مت موڑنا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جو جناب ثانیہ زہرا کے شوہر نامزاد، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، بہت پیسہ تھا اور وہ بہت زیادہ تقسیم کیا کرتے تھے. تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ عبداللہ آپ جو اتنا زیادہ تقسیم کرتے ہیں کچھ کم کیا کریں، کچھ آہستہ اتنا زیادہ دے چلے جاتے ہیں. کہا میں خوف کھاتا ہوں اس وقت سے کہ جب میں اپنا ہاتھ رکھوں، اپنا ہاتھ روکوں تو پروردگار خود بھی روک جائے. کسی کی حاجت کو پورا کرنے میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے صاحبان عقل، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اجر دینے والی وہ ذات ہے کہ جو لامتناہی ہے. میں جو بھی دے رہا ہوں محدود، جب وہ دے گا تو لامتناہی دینا شروع کرے گا. اس قدر ممکن ہے نسلوں کے اندر محبت ڈال دے امام حسین صاحبان عقل میں سے. چھٹی صفت ولا یمل من طلب العلم طول دہر، اپنی زندگی میں حصول علم سے کبھی بھی تھکاوٹ کو محسوس نہیں کرتا ہے. صاحبان عقل کی نشانی، حصول علم کے لیے ہمیشہ توانا رہتا ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن، امیر المؤمنین کہے کہ دیکھو حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. پروردگار قرآن میں رسول خدا سے کہے کل، اے حبیب کہہ دو. پروردگار سے پوچھا کیا کہہ دوں، کہا کل ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. رسول خدا کے علم میں، یعنی وہ کہ جو علم کامل کا مظہر ہوں، اس کا مطلب یہ کہہ رہا کہ صاحبان عقل کبھی بھی علم کے حصول میں تھکاوٹ کو محسوس نہیں کرتے. ساتویں صفت، الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا، خدا کی راہ میں فقر اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ جو غنا میں ہو. خداوند عالم کی راہ میں فقیر رہنا اس کے لیے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ اس دنیا میں غنی ہو جائے. خداوند عالم کے نزدیک فقیر رہے گا، پروردگار عطا کرتا چلا جائے گا. جیسے ہی خود کو جملہ کہہ دوں، اگر آپ لوگ اس کو بہر قبول کر سکیں، خود کو غنی کہلانے سے انسان غنی نہیں ہوتا ہے، خدا کے غنی کرنے سے انسان غنی ہوتا ہے. برو پر محمد والے محمد پر. بس یہاں پر، یعنی وہ صاحبان عقل کی نشانیوں میں سے امام علیہ السلام فرمائے کہ دیکھو اس کے نزدیک فقر زیادہ افضل. اسی فقر میں حضرت بہلول کتنے لوگوں کی ہدایت کر دے. ایک واقعہ جو کچھ دنوں پہلے رات کی مجلس میں بیان کیا حضرت بہلول کے بارے میں، کہ ہارون الرشید ایک دفعہ حضرت بہلول کو حمام میں لے گیا. جب حمام میں گئے ہیں تو ہارون الرشید، چونکہ حضرت بہلول معروف ہیں کہ یہ حکمت والی باتیں کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت سادہ رکھا، ایسے کہ جس طرح سے کوئی بے وقوف سا ہو. تو ہارون الرشید ان کو لے گیا حمام میں، اور وہاں پر جا کے اسی فقر کی حالت میں حمام میں لے گیا، اور وہاں پر جا کے کہا کہ اے بہلول مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں سلطان نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ نہ ہوتا اور میں ایک عبد ہوتا، غلام ہوتا، تو میری تمہارے نزدیک کیا قیمت تھی؟ تو حضرت بہلول نے آگے سے کہا کہ تمہاری قیمت 50 دینار. تو ہارون الرشید کو بڑا برا لگا. ہارون الرشید کہتا ہے کہ 50 دینار تو اس لنگی کی قیمت ہے کہ جو میں نے پہن رکھی. کہتے اسی لیے تو 50 دینار بولا ہے. تو پر محمد والے محمد پر. فقر خدا بند عالم کے نزدیک اس غنا سے بہتر. صاحبان عقل کی بات کر رہا ہوں. اگر ایسا فقیر، ایک جملہ اور کہہ کے اگلی صفت کو بیان کروں، اگر ایسا فقیر کہ جس کے نزدیک، خدا بند عالم کے نزدیک فقیر رہنا غنا سے بہتر ہو، اگر مٹی سے گھر بنا کر زبیدہ کو یہ کہہ کے بیچ دے کہ یہ جنت میں بک رہا ہے، تو خدا بند عالم زبیدہ کے خریدے ہوئے گھر کو جنت میں بنا دیتا ہے. ایسا فقیر ہے صاحبان عقل میں سے کہ خداوند عالم اس کو کس طرح سے غنی کرتا چلا جاتا ہے. اگلے دن آیا ہارون اور آ کر کہے کہ بھئی مجھے جو تم نے زبیدہ کو بیچا، بھی مجھے بھی تم بیچ دو. کہا کہ تم تو دیکھ کے خرید رہے ہو، زبیدہ نے تو بغیر دیکھے خریدا، اسی لیے اس کو جنت میں گھر مل گیا. صاحبان عقل، الفقر عندہ، فقر اس کے نزدیک زیادہ محبوب. آٹھویں صفت صاحبان عقل میں سے، وَذُلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي عَدُوِّهِ، خداوند عالم کے نزدیک چھوٹا ہونا، پروردگار کے سامنے حقیر ہونا، اس کے دشمنوں کے سامنے عزت دار ہونے سے زیادہ بہتر. انسان یہ سوچتا رہے کہ میں پروردگار کے دشمنوں کی چاپلوسی کروں گا، خوشامد کروں گا، جس کے نتیجے میں مجھے اس دنیا میں مقام مل جائے گا. صاحبان عقل یہ کام نہیں کرتے. صاحبان عقل کہتے ہیں کہ اگر خدا بند عالم کے نزدیک اگر میں حقیر رہوں، یہی میری کامیابی. اگر خدا بند عالم کے نزدیک اپنے آپ کو حقیر شمار کرتا رہوں، یہی میری کامیابی. صاحبان عقل کی بات کر رہا. نومی صفت، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، والخمول اشہ الیہ من الشہرۃ، گمنامی اس کے لیے شہرت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. آج سارے ویوز دیکھ کر، میرے اتنے ملین ویوز، میرے اتنے کے فالوورز، اتنے ایم فالوورز، امام علیہ السلام کہتے ہیں صاحبان عقل وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نزدیک گمنامی شہرت سے زیادہ محبوب ہو. یہاں پر ایک جملہ مرتضی اوینی کا کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. شہید مرتضی اوینی کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو نام میں ڈھونڈنا شروع کیا جبکہ پروردگار نام میں نہیں گمنامی میں ملتا ہے. ابھی پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین جو مناجات کرتے ہیں مناجات کہتے ہی نجوے کو ہیں، مناجات کہتے ہی سرگوشی کو ہے. سرگوشی جب امیر المومنین کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالی سے نجوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مولاي یا مولاي انت الغنی و انا الفقیر. اے اللہ تو غنی ہے، میں علی تیرے سامنے فقیر. وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي، اس فقیر پہ تجھ غنی کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ علی کے جس کو نام اعلیٰ نے علی دیا ہے، جس کو نام پروردگار دیتا ہے، جس کو خداوند عالم نام بیت اللہ سے آغاز کے ساتھ دیتا ہے، جہاں پر پہلا رزق کوئی اور نہیں بلکہ رسول خدا کی زبان کو بناتا ہے، وہاں پر کہیں انت الذلیل مولاي یا مولاي، اے میرے مولا انت الذلیل وانا المتحیر، اے پروردگارا تو مقصد ہے اور میں راستے میں حیرت زدہ ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُتَحَيِّرَ إِلَّا الدَّلِيلِ، کیا آیا اس متحیر پہ کچھ دلیل کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ کس طریقے سے مولا نے پکارنا شروع کیا، کس طریقے سے مولا نے پکارنا شروع کیا. جو صاحبان عقل ہے وہ گمنامی کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کہ مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے. کہا کہ ثم قال علیہ السلام، پھر امام علیہ السلام نے کہا العاشرۃ وما العاشرۃ، اور دسواں اور وہ دسویں صفت کیا ہے کہ جو صاحبان عقل کے پاس ہے. قیل له، مولا سے کہا گیا مولا وہ کون سی ہے؟ ما ہیا؟ قال علیہ السلام، آٹھویں امام نے کہنا شروع کیا کہ دسویں صفت صاحبان عقل کی وہ ہے کہ لا جرا احد الا قال هو خیر منی و اتقا، کسی کو نہیں دیکھتے مگر یہ کہتے ہوئے کہ یہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ متقی ہے. صاحبان عقل کی علامات، جو مجھ سے زیادہ بہتر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کوہ طور پہ بلایا، کوہ طور پہ بلا کے کہا گیا موسیٰ جاؤ اور جا کر جو سب سے زیادہ بری مخلوق تمہیں لگتی ہے اس کو جا کے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے یہ کہہ دیا، حضرت موسیٰ یہ پیغام لے کے چل پڑے. جب وہاں سے چلے راستے میں دیکھنا شروع کیا ایک بہت ہی بدحال قسم کا فقیر بیٹھا ہے، بہت ہی اس کے برے لباس ہے، بدن سے بو آ رہی، بدن پہ کیڑے چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کرتا ہوں اس فقیر کو خدا کے پاس لے جاتا ہوں. جب اس فقیر کے پاس جانے لگے تو اس کے اندر ایک حسن دکھائی دیا کہ یہ کسی اور سے نہیں خدا سے مانگ رہا ہے. کہا یہ مجھ سے یہ بہتر ہے اس سے بھی کسی برے کو. خدا نے کہا کہ سب سے بری مخلوق کو لے کر آؤ میرے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے. اب جیسے چلے کبھی کسی کو دیکھتے ہیں پھر اس کے اندر کوئی بھلائی دکھائی، پھر کسی اور کو دیکھا اس کے اندر بھلائی دکھائی. اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے کوہ طور کی طرف جب واپس جانے لگے تو راستے میں ایک جانور، ایک حیوان، ایک کلب ہے، کتا ہے کہ جو مردہ حالت میں پڑا ہے. تو کہا کہ مجھے کوئی تو ایسا نظر نہیں آیا کہ جو بہت ہی بدترین مخلوق ہو پروردگار کی کہ میں اس کو اٹھا کے خدا کے پاس لے جاؤں. تو پہلے کہا کہ یہی ہوگا، اسی کو مردار بھی ہے، کتا بھی ہے، نجس عین بھی ہے، اسی کو اٹھا کر لے جاتا ہوں کہ پروردگار مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آیا، اور یہی ملا ہے کہ جو بدترین مخلوق ہے. وہ جیسے ہی اس کتے کے قریب ہونے لگے، اس حیوان کے قریب ہونے لگے اس کو اٹھانے کے لیے کہ پروردگار کے پاس کوہ طور میں لے جائیں اور جا کر کہیں کہ خدا مجھے یہ ملا، جیسے قریب ہونے لگے تو اس کتے کے دانت تھے، دانت بہت سفید تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مردار ہے لیکن اس کے دانت سفید ہیں، اس میں ایک خوبی ہے، خوبصورتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی چھوڑا اور اس کو چھوڑ کے کوہ طور پہ چلے گئے، اور کوہ طور پہ جا کے خداوند عالم سے کہا کہ پروردگارا میں نے تیری ساری مخلوق کو دیکھا، پروردگارا مجھے راستے میں بہت ساری تیری مخلوق ملی، کسی کے بدن سے بو آ رہی تھی، کوئی فقر کی حالت میں مبتلا تھا، کوئی پریشان حال تھا، آخر میں مجھے ایک مردار بھی ملا، لیکن خداوند عالم اس میں بھی کوئی ایک اچھی چیز تھی. خدایا مجھے اپنے سے زیادہ برا اس پوری دنیا میں کوئی دکھائی نہیں دیا. کوہ طور میں روایت کہتی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم اس کتے کو بھی اٹھا کر لے آتے تو میں تم سے تمہاری نبوت واپس لے لیتا. کس قدر صاحبان عقل کے لیے ضروری، صاحبان عقل کے لیے ضروری ہے عزیزوں کہ وہ ہمیشہ ان سے خیر صادر ہو. میرا عمل ایسا ہو، میرا عمل ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں امام حسین کے کوئی قریب ہو جائے. کہا اس نے حسین کو اپنا امام مانا ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا تو شریف النفس کوئی نہیں، اس جیسا تو با اخلاق کوئی نہیں ہے، اس جیسا تو محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس جیسا تو علم والا کوئی نہیں ہے، اس جیسا تو خیر والا کوئی نہیں. آج تک اس سے کسی نے شر کو دیکھا نہیں ہے. ضروری ہے عزیز کربلا کو عقل کے ذریعے سے سمجھنا شروع کریں، تاکہ ان تمام قربانیوں کو سمجھ سکیں کہ جو کربلا میں دی گئی ہیں. کربلا میں آج 9 محرم ہے نا عزیز، ایک دن رہ گئے اور زہرا کا یہ بستہ گھر اجڑ جائے گا. وہ گھر کے جو بی بی نے چکیاں پیس کے بنایا ہے، وہ حسین کے جس سے اتنی محبت ہے کہ زہرا کفن میں ہی کیوں نہ ہو اپنے ہاتھوں کو کھول دیتی ہے. آؤ حسین اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ. وہی صدا آنے والی ہے کہ جہاں پر کہا گیا قد قتل الحسین بے کربلا، اے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا. حاطف کی آواز آنے والی ہے قد ذبح الحسین بے کربلا، حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا. عزیزو امام حسین علیہ السلام نے آج کی شب ایک ایک کے جب خیمے میں جا کر دیکھنا شروع کیا، سب سے ملاقات کی. روایت کہتی ہے کہ جب سب سے بات ہو گئی تو کربلا کی طرف پیچھے بیابان کی طرف جب جانے لگے تو نافع ابن ہلال ساتھ آ گئے. جب نافع ابن ہلال آئے امام علیہ السلام نے آہٹ کو محسوس کیا، پوچھا کون ہے؟ کہا مولا میں نافع ہوں. کہا کیا کرنے آ رہے ہو؟ کہا مولا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، مولا دشمن آپ کی گھات میں بیٹھا ہے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. امام علیہ السلام نے نافع کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے کہنے لگے نافع آؤ میں تمہیں کربلا میں وہ مقامات دکھاؤں کہ جو کل بپا ہونے والے ہیں، جہاں پر حادثہ ہونے والا. روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے نافع کو لیا اور نافع کو جا کے بتانا شروع کیا کہ دیکھو اے نافع، یہاں پر حبیب گھوڑے سے گریں گے. اے نافع یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مسلم کو تیر لگے گا، اے نافع یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر زہیر کو تیر لگے گا، اے نافع یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عباس کے بازو قلم ہوں گے. امام علیہ السلام نے جب دکھانا شروع کیا تو نافع ابن ہلال کو ایک جگہ سے تیزی سے لے کے گزرے. امام علیہ السلام سے پوچھتے کہ مولا مجھے یہاں سے تیزی سے لے کے کیوں گزرے؟ یہاں پر کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اجر رکھو مطلب جیسے نافع نے پوچھا نا تو امام حسین نے کہا یہ کوئی اور نہیں میری ماں زہرا ہے. اے نافع یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں گھوڑے سے زمین لگی ہوں، جب سے میں مدینہ سے نکلا ہوں میری ماں زہرا میرے ساتھ ساتھ ہے کہ جب میں عظیم سے زمین پر آؤں گا تو چار دلے پھیلائے بائیں پھیلائے میری ماں میرا استقبال کرے گی. یا حسین میں تجھے اپنی بہن ملے. امام حسین نے جب نافع کو سب دکھا دیا واپس خیام کی طرف آئے. جب صبح کی اذان کا وقت ہونے لگا، سب عبادت میں مشغول ہیں، صبح کی اذان کا وقت ہونے لگا تو امام علیہ السلام کا مؤذن ہے کہ جس کا نام ہے مسروق ابن حجاج. جیسے ہی مسروق ابن حجاج مؤذنہ پہ جا کے اذان دینے لگے نا تو مسروق سے کہتے ہیں کہ اے مسروق اگر ہو سکے تو آج علی اکبر سے کہو کہ وہ اذان دے دے، آج میرے بیٹے سے کہو کہ وہ اذان دے. امام نے آواز دی آئینہ آئینہ علی اکبر، علی اکبر کہاں پر ہیں؟ کہتے ہیں جیسے ہی مولا نے آواز دی نا تو علی اکبر باہر ہے. مولا اے بابا مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آگے سے امام حسین کہتے ہیں میرے لال آج حسین کی خواہش یہ ہے کہ آخری اذان رسول خدا کی آواز میں سنو. مولا علی اکبر معزنے پر گئے، معزنے پہ جا کے اپنی آواز کو بلند کیا، کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا کا بلند کرنا تھا، خیموں سے گریے کی آواز بلند ہونے لگی، بیبوں نے بیبیوں نے گریہ کرنا شروع کیا، رسول خدا کی آواز میں آخری اذان سن رہے ہیں۔ مولا علی اکبر نے اذان دی، امام حسین نے نماز پڑھائی، نماز کے دوران ہی تیروں کی بارش ہونے لگ پڑی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب شہید ہونے لگے۔ روایت کہتی ہے کہ اول من دخل فی المقتل کان علی بن الحسین الاکبر، جب بنو ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے جو مقتل میں گیا ہے وہ علی اکبر ہے۔ مولا علی اکبر آئے، امام حسین علیہ السلام نے سجانا شروع کیا، سجا کر جب گھوڑے پر بٹھایا ہے نا، امام حسین علیہ السلام نے کہا تقدم یا ولدی، اے میرے بیٹے جاؤ اور جا کر مقتل میں جا کر اپنے دادا علی شیر خدا کی شجاعت کا اظہار کر۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا علی اکبر وہاں سے چلے ہیں نا، تو پیچھے ایک آہٹ سی آواز آئی ہے، جیسے ہی آواز کو محسوس کیا تو مولا علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی کمر کو تھاما، اور کمر کو تھام میں کہہ رہے محلن محلن یا بلند، اے علی اکبر آہستہ، اے علی اکبر آہستہ۔ مولا علی اکبر نے اپنے رہبر کو واپس موڑا، امام حسین کے پاس آئے، بابا ابھی تو آپ نے مجھے ودا کیا ہے نا بابا، ابھی تو آپ نے خود مجھے مقتل کی طرف بھیجا ہے نا بابا۔ امام حسین نے ایک دفعہ چہرے سے لے کے پاؤں تک کی زیارت کی ہے، اور یقیناً یہ کہا ہے علی اکبر دیکھو، اب تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا ہو تو تب میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مقتل میں کیسے بھیجا جاتا۔ مولا علی اکبر مقتل کی طرف گئے، امام حسین علیہ السلام نے ایک بلند مقام پہ اپنے لال کے اپنے لال کی جنگ کو دیکھنا شروع کیا، جناب زینب نے فضہ کو بھیجا کہ جاؤ فضہ دیکھو میرے بھائی کی کیا حالت ہے، جناب فضہ خیمے سے باہر آئی، ایک چیخ کو بلند کرتی ہے، جناب سانیہ زہرا پوچھا فضہ کیا ماجرا ہے، آگے کہتی ہے سانیہ زہرا اے جس جس جانے والی ایک بڑھ جاتے ہیں حسین اس طرف بھاگنا شروع کرتے، علی اکبر دائیں جانب جاتے حسین دائیں جانب بھاگنا شروع کرتے، دائیں جانب جاتے حسین بائیں جانب بھاگتے، اے کہاں جاؤ کوئی علی اکبر کی ماں کو لے آئے، مانا علی اکبر کی ماں کو لایا گیا، اے کہاں علی اکبر کی ماں، اے ماں کی دعا خدا رد نہیں کرتا، پروردگار سے دعا کرو، اے پروردگار ایک دفعہ تمہارا اپنے بیٹے کو حسین سے ملا دے۔ عمر اعلیٰ نے دعا کیا پروردگار اے یوسف کو یعقوب سے ملوانے والے، ایک دفعہ تمہارا علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ مولا علی اکبر کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اپنے رہبر کو مولا بابا کے پاس آئے، آگے کہا بابا اے بابا اگر ایک چلو پانی مل جائے نا، ایک چلو پانی مل جائے پھر دیکھنا کہ آپ کا مال کس طرح سے جنگ کرتا ہے، اور دیکھو سر کا مالک ہو، اے کہے علی اکبر پانی تو نہیں ہو سکے تو زبان اپنے دہن میں رکھ لو۔ مولا نے جیسے ہی زبان دہن میں رکھی نا، ایک جھٹکے سے اپنے چہرے کو پیچھے کیا، اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے نہیں زیادہ خوش، اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، اے وہاں پر مولا نے کہا علی اکبر جا، اے دیکھنا اب واپس نہ آنا، ابھی آپ کے نانا رسول خدا آپ کہاں سے کون سر سے سیراب کریں گے۔ مولا علی اکبر مقتل کی طرف گئے ہیں، ایک جنگ کر رہے ہیں، ایک ظالم نے کمین سے تیر مارا، مولا کی قدر میں آ کے پیوست ہوا، مولا سے سمجھانا گیا، ایک ظالم نے بڑھ کے پہلو میں نیزا مارا، اے مولا علی اکبر پشتا برس میں جھومنے لگے، اسے جھومتے ہوئے اپنی باہوں کو اپنے رہوار کی گردن میں رکھ لیا، اے رہوار دشمنوں کی طرف چلا، کسی نے کہا حسین کا بڑا بیٹا ہے، مقتل کہتی ہے فقط تعوہ بسلوف ہے مربا مربا، جس کے پاس تلوار تھی علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع، حسین کی کمائی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ سر پہ ایسا گرز لگا ابھی سمجھا نہ گیا زیر سے زمین بڑا ہے۔ اکبر، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آواز سنی نا تو میں نے حسین کو دیکھا کولیوں کے بل کربلا کی زمین پہ۔ اے علی اکبر دوبارہ آواز دو، حسین کو نظر نہیں آ رہا۔ یا علی کہتا ہے مولا کے پاس پہنچے، مولا علی اکبر کے پاس پہنچے، کیا دیکھا پہلو کے اوپر ایک ہاتھ ہے۔ اے علی اکبر پہلو پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ پہلو سے ہاتھ ہٹایا اور دیکھا نیزے کی یعنی ہے کہ جو کلیجے میں ٹوٹ چکی ہے۔ امام حسین نے مدینہ کی طرف رخ کیا ہے، اے نانا رسول خدا، ابراہیم جب اسے بہ کرنے لگے تھے آنکھوں پر پٹی تھی، اسماعیل کے پاؤں باندھ لیے تھے۔ اے نانا رسول خدا گواہ ہے نا، حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا۔ یا علی کہہ کے نیزے کی علی کو نکالا، اے بچے نے